نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی کالز ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. آئیے آپ کی کالز اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو جماعت کے ساتھ قاری صاحب امام قرات کرتا ہے تو نماز جنازہ میں بھی قرات مانا ہے مقتدی کے لیے یا وہاں پڑھ سکتا ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟ قرات
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے سوال یہ کیا کہ جس طرح نماز میں امام قرات کرتے ہیں تو مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں ہوتا،
جی
تو کیا نماز جنازہ میں بھی ایسا ہے؟ کیونکہ نماز جنازہ میں تو قرات ہوتی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
4 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام. تو اس میں قرات تو ہے ہی نہیں.
صحیح،
اور قرات کرنا بھی جائز نہیں ہے.
صحیح،
اس میں جو ہے مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کر سکتا.
صحیح،
ہاں کسی کو جو ہے وہ دعا نہ آتی ہو تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت
سے
پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ نماز جنازہ میں تو قرات ہے ہی نہیں، تو لہٰذا دونوں مسائل الگ ہیں، مسئلے الگ ہیں. جی اگلی کون؟
مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض یہ ہے، کیا قواعد ہے عمرے کے لیے گئے 10 دن کے لیے تو کیا وہ قصر پڑے گا یا پوری نمازیں پڑے گا؟
جی کیا فرمانا؟
قواعد سے،
قواعد سے
عمرے کے لیے گئے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ قصر نماز پڑے گا.
ٹھیک ہے،
کیونکہ 10 دن کے لیے جا رہا ہے.
صحیح،
تو کسی ایک جگہ اگر 15 دن رہنے کی یا اس سے زیادہ کی نیت ہو تو پھر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوتی ہے وہاں پہنچ کر.
ٹھیک ہے،
لیکن یہ تو ویسے ہی 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر مکے بھی جائیں گے مدینہ بھی، تو ٹوٹل 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان پر جو ہے وہ قصر نماز ہوگی، یعنی جب تک وہاں رہیں گے قصر پڑھیں.
ٹھیک ہے، جی اگلی کون؟
ایوب خان عرض کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے حضور کے، یہ الیکٹرانکس کا کام جیسے ٹی وی وغیرہ یا ڈی وی ڈی کا کام کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرط؟
کیا فرماتے ہیں؟
یہ کام کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ آلات جو ہیں فی نفسی تو بری چیز نہیں ہے.
صحیح،
اصل ہے ان کا استعمال، ان کا اچھا استعمال بھی ہے برا استعمال بھی ہے.
صحیح،
جیسے آپ کمپیوٹر لے لیں، لیپ ٹاپ لے لیں، موبائل لے لیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کا اچھا برا استعمال تو ہوتا ہی ہے، تو لہذا ان کا بیچنا فی نفسی جائز ہے. نہ ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس نیت سے بیچوں گا کہ اس میں غلط چیزیں دیکھے گا، غلط استعمال کرے گا، مطلب وہ چیز بیچ رہا ہوتا ہے، تو فی نفسی یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
استعمال کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے،
استعمال کرنے والے پر ہے. اب وہ استعمال کرنے والا اس کا غلط استعمال کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، دینے والے پر نہیں ہوگا. ہاں دینے والا کوئی اسی نیت سے کسی کو دیتا ہے کہ برا کام کرے تو اس صورت میں گناہگار ہوتا ہے، ورنہ
نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جی اگلی کون؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی پراپرٹی 5 لاکھ روپے بنتی ہے، اب ان کی 5 شہزادیاں اور 2 شہزادے ہیں، تو برائے کرم یہ ارشاد فرما دے کہ اسلامی بہنوں کے تعلق سے جو ان کا حصہ ہے وہ کتنا آئے گا اور ان کو 5 لاکھ میں سے کتنی رقم ملے گی، اور جو اسلامی بھائی ہے تو ان کے حصے میں مطلب میں کتنی رقم آئیں گی. برائے کرم یہ سلوس کے اعتبار سے بھی جواب عنایت فرما دے، اور جو رقم ان کی بنے گی برائے کرم وہ رقم بھی.
انہوں نے وراثت کے حوالے سے مسئلہ پوچھا، اب ہے کافی یہ تفصیل طلب.
صحیح،
ان کے سوال کا جواب تو دے دوں گا میں، لیکن کچھ بتانا ہی چاہ رہا ہوں. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف بیٹا بیٹی ہی وارث ہوتے ہیں.
صحیح.
اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی مرنے والے کی زوجہ حیات ہیں یا نہیں.
صحیح.
انتقال ہوا تو کب ہوا.
صحیح.
مرنے والے کے والدین میں سے کوئی حیات ہے یا نہیں, انتقال ہوا تو کب ہوا. تو بالفرض کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوی کا بھی پہلے انتقال ہو گیا تھا, والدین بھی پہلے انتقال کر جائے, دادا دادی نانی سب, اور ورثہ میں صرف یہ دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہیں, تو قرآن پاک میں بیٹے بیٹیوں کے حصے اس طرح بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی بیٹے کو دو حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے.
صحیح.
تو اس طرح جو ہے یہ بیٹے کے دو دو حصے ہیں, تو یہاں یہ دو بیٹے ہیں تو چار حصے ان کے ہو گئے, اور پانچ بیٹیاں ہیں تو ایک ایک حصہ ان کا ہے, تو چار اور پانچ نو حصے, یعنی کل مال کے نو حصے کریں گے.
ٹھیک ہے,
یعنی پانچ لاکھ کو نو پہ ڈیوائڈ کریں.
صحیح.
تو ایک حصہ آ جائے گا وہ بہن کا آ جائے گا, اس کو دو سے ضرب ملٹیپلائی کریں گے تو بھائی کا حصہ آ جائے.
صحیح. اور پیارا حال ارشاد فرمایا, لیکن ساتھ بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ بالخصوص وراثت کے حوالے سے تفصیل ہوتی ہے, اور ظاہر جب ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو مختلف سوال کریں گے, پھر مسئلہ واضح ہوتا ہے. خیر, اس سوال کا جواب انہوں نے آپ کو دے دیا. اگلی کال.
سر, میں نے عزت کے بارے میں پوچھنا ہے, عزت کی یعنی کہ کیا شرائط ہیں, اور عورت جو ہے عزت پوری ہونے کے بعد جو ہے اس کی کیا شرائط ہیں, اور عزت کے دوران اس کی جو بھی شرائط ہیں اس کی وضاحت کر دی جائے.
جی, یہ بھی تفصیل طلب مسئلہ ہے.
دیکھیں, ایک تو عزت ہے عزت وفات, اور ایک ہے عزت طلاق. عزت طلاق یعنی تین طلاقیں ہو چکی ہوں, یا طلاق بائیں ہوئی ہو, یا عزت وفات, اس میں عورت کو سوگ کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی سوگ کرنا لازم ہے, واجب ہے. یعنی کوئی بناؤ سنگار نہیں کرنا, کوئی زیب و زینت نہیں کرنی, کوئی ریشمی کپڑے نہیں پہننے, مکمل پردے کے ساتھ جو ہے اسی گھر میں جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزارنا یہ لازم ہے.
ٹھیک ہے,
اور جو طلاق رجعی ہوتی ہے, یعنی ایک طلاق رجعی رہی ہے, اس میں سوگ نہیں ہوتا. اس میں عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے اس لیے کہ شوہر رجوع کرے, لیکن جو طلاق بائیں جس میں عورت نکاح سے نکل جاتی ہے, تین طلاق مغلظہ ہو گئی, اس میں بھی سوگ لازم ہے. اسی طرح عدت وفات میں بھی سوگ لازم ہوتا ہے. جب عدت پوری ہو جائے تو اب کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا. جس دن عدت پوری ہو گئی, جیسے عدت وفات تھی جو چار مہینے دس دن عدت پوری کی عدت ہوتی ہے, اسی طرح طلاق کی عدت ہے تو حائضہ کے لیے تین مہینے سے عدت ہوتی ہے, اور کوئی عورت حمل سے ہو تو اس کی عدت بہر صورت بچہ پیدا ہونے تک ہوتی ہے. تو جس دن عدت پوری ہوگی اب وہ پابندیاں ختم. اس کے لیے خاص کسی جگہ جانا یا کسی رشتے دار کے یہاں جانا یا گھر سے باہر خصوصاً نکلنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی, بلکہ وہ جو پابندیاں تھیں جو سوگ کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا. مزید تفصیل جاننا چاہیں تو بہار شریعت کے آٹھویں حصے میں سوگ کا اور عدت کا بیان ہے, اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یا یہ خاص کسی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے تحریری فتویٰ بھی دارالافتاء اہل سنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک. جی, اگلی کال لیں گے.
پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں دو سوال ہے. پہلا سوال یہ, اگر کوئی شخص چار رکعت سنت پڑھ رہا ہے اور پہلی رکعت میں اس کی زبان سے سورہ وناس نکل گئی, کیونکہ اب چاروں میں سورہ وناس ہی پڑھے گا یا آگے الف لام میم سے شروع کرے گا؟ دوسرا یہ کہ اگر کوئی قاعدہ آخرہ میں تشہد کی جگہ اس کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ مبارکہ ایک آیت نکل گئی تو کیا سجدہ سو کرے گا؟ جواب عنایت فرمائے, جزاک اللہ خیرا.
آمین.
دیکھیں, نماز کے اندر جو رکعتوں میں ہم قرات کرتے ہیں قیام میں, اس میں ترتیل ضروری ہوتی ہے. یعنی پہلی رکعت میں آپ نے کوئی سورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس سے اگلی والی سورت پڑھیں گے, اس سے پہلے والی نہیں. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی, اب سورہ ناس تو آخری سورت ہے.
صحیح.
اب کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو پہلے والی کہلائے گی.
صحیح.
تو اب کیا کریں؟ تو اب اس پر لازم ہے کہ پہلی رکعت میں اگر اس نے سورہ ناس پڑھی ہے تو لازم ہے کہ دوسری رکعت میں بھی وہ سورہ ناس ہی پڑھے گا. کوئی اور سورت پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اگر جان بوجھ کے پڑھے گا تو الٹا قرآن پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. رہا تعلق چار رکعتیں جیسے یہ نوافل ہوتے ہیں, سنتوں غیر موقع میں پڑھی جاتی ہیں, تو اس کا جو ہر قعدہ ہے یہ الگ, ایک دو رکعت الگ شمار کی جاتی ہے. تو دو رکعت میں تو وہ سورہ مناس پڑھ لے گا, بقیہ دو رکعتوں میں جو بھی جائز سورت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ قعدہ آخرہ میں کسی نے بھولے سے الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھ لیا, تو یاد رکھیں کہ قیام کے علاوہ نماز میں کسی بھی رکن میں قرات جائز نہیں. اب کسی نے بھولے سے قرات کر لی
الحمدللہ رب العالمین بھی بھولے سے پڑھ لیا یا کسی نے الحمدللہ تک بھی جو ہے وہ بھولے سے پڑھ لیا تو ایسی صورت میں سدسہ لازم ہوگا اور سدسہ کرنے سے نماز ہو جائے گی.
ٹھیک, انشاءاللہ تفصیل سے ان دونوں سوال کے جواب ملے ہمیں. ایک دو ایسے میں ہم شامل کرتے ہیں. اگر وتر میں دعائے قنوت بھول گئے تو اب کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟
جی, دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اگر بھول گئے, رکوع میں چلے گئے, تو اب واپس نہ آئیں بلکہ آخر میں سجدہ صاحب کر لیں, نماز ہو جائے گی.
اچھا, اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال یہ ہے کہ عورت وضو کر کے اپنے دوپٹے سے منہ صاف کر لے یا ننگے سر وہ وضو کرے تو اس سے وضو میں اثر پڑے گا؟
وضو میں اثر نہیں پڑے گا, وضو ہو جائے گا. البتہ ننگے سر وضو کر رہی ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ گھر میں کر رہی ہوں کہیں بھی تو کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
پتہ یہ کرنا تھا کہ آدمی جائے آج کے لیے تو جب طواف زیارت کرتا ہے تو اگر وہ پہلے صحیح کر لے اور بعد میں طواف کرے تو یہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟
ترتیب چینج کرنے کی بات.
دیکھیں, حج کے بعد اگر کوئی صحیح کر رہا ہے, کیونکہ حج کی صحیح واجب ہے.
ٹھیک ہے,
حج کے بعد جو صحیح کر رہا ہے تو طواف زیارت سے پہلے صحیح نہیں ہو سکتی.
صحیح,
تو صحیح کے لیے ضروری ہے کسی مکمل معتبر طواف کے بعد ہو یا طواف کے اکثر پھیرے, چار پھیروں کے بعد ہو, تو وہی صحیح معتبر مانی جاتی ہے.
صحیح.
یا جو حج سے پہلے وہ کرتے ہیں, جو حج قران کر رہے ہوتے ہیں یا جو آفاقی حج افراد کرتے ہیں, تو ان پر طواف قدوم ہوتا ہے.
صحیح,
ایک طواف قدوم عمرے کے بعد کرنا ہوتا ہے, اس طواف کے بعد وہ صحیح کر لیں گے تو حج کی صحیح ان کی ہو جاتی ہے.
صحیح.
اور جو حج تمتع کرتے ہیں تو وہ جب حج کا احرام باندھتے ہیں,
صحیح,
وہ بھی اگر چاہیں تو حج کے احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کریں گے. نفلی طواف کر کے صحیح کریں گے.
صحیح,
بغیر طواف کے صحیح نہیں ہو سکتی. ایک تو مسئلہ یہ ذہن میں.
ٹھیک ہے.
اور دوسرا مسئلہ یہ کہ طواف کسی نے حج کے بعد حج کر لیا, یعنی وقوف عرفہ کر لیا, حج کے بعد اگر وہ صحیح کر رہا ہے تو وہ صحیح طواف زیارہ کے بعد ہی ہو سکتی ہے, طواف زیارہ سے پہلے نہیں ہو سکتی, چاہے کوئی بھی حاجی ہو.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا. اگر اس نے پہلے حج کی صحیح نہیں کی, اب کسی نے ایسا کر لیا, طواف زیارہ سے پہلے صحیح کر لی اور پھر طواف زیارہ کیا,
صحیح,
یعنی طواف زیارہ سے پہلے صحیح کی, اس صحیح سے پہلے کوئی طواف نہیں کیا تھا, اس صورت میں تو یہ صحیح شمار نہ ہوئی.
صحیح.
جب یہ صحیح شمار نہ ہوئی تو صحیح حج کی صحیح واجب ہے اور چھوڑنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا.
صحیح.
اب یہ میقات سے باہر چلا گیا, اپنے شہر چلا گیا, اپنے علاقے میں, تو اب اس پر دم متعین ہو چکا.
صحیح.
لیکن اگر یہ بعد میں کبھی بھی, کیونکہ اس کا کوئی وجوبی وقت نہیں ہے,
صحیح,
بعد میں کبھی بھی آ کر حج کی صحیح کر لیتا ہے تو اس پر جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
لیکن بہتر یہ ہے کہ جو شخص اس طرح میقات سے چلا گیا تو اس کے لیے دم دینا ہی افضل ہے.
ٹھیک ہے.
اگرچہ واپسی آ کے تمام شرائط کے ساتھ وہ اگر حج کی صحیح کر لیتا ہے تو جو دم واجب ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا. لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ جب میقات سے چلا گیا تو اب دم دینا ہی اس کے لیے افضل ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت درست کرنے کے لیے ریکارڈ شدہ تلاوت سننے کے ساتھ ساتھ کیا اپنی زبان سے دہرا سکتے ہیں یا نہیں, کہ صرف سننا ہی واجب ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
جی, کیا فرمایا؟
اس طرح تلاوت اگر کوئی سنتا ہے ریکارڈنگ تو سیکھنے کی نظر ہے, وہ سیکھنے کی سے ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہا ہے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں.
جی, مزید کول.
نام محمد ارشد ہے, میں اوکاڑا سے بول رہا ہوں. اگر کسی بیماری میں کسی کا کوئی ٹانک وغیرہ ہو وہ کاٹی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے, دفنا دینا چاہیے کہ ٹویا کھاٹ کے, کیا کرنا چاہیے؟
جسم کا کوئی عضو اگر الگ ہوتا ہے,
جسم کا کوئی بھی حصہ اگر الگ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے.
ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر نکاح کیا جائے اور رخصتی والا معاملہ نہ ہو لیکن اس میں گیپ آ جائے, تو سنا یہ ہے کہ اس طرح نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کیا فرماتے
ہیں؟ نہیں, اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا. نکاح کے بعد رخصتی کے درمیان چاہے کتنی ہی تاخیر ہو, اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نکاح جب ہی ٹوٹتا ہے جب طلاق کے یا خلا کی کوئی صورت ہو یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو.
جی, اگلی کال لیں گے.
میں حسن رضا تاری اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. مکہ شریف میں جا کے جو ایک گناہ پہ ایک لاکھ گناہ ملتے ہیں اور ایک نیکی پہ ایک لاکھ نیکی ملتی ہے, تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ پورے مکے میں ہی ایسا ہے کہ یا مکے کی حدود میں ایسا ہے؟
یہ جو نیکی کا ہے خاص مسجد حرام کے لیے نہیں ہے, یہ حدود حرم میں, مکہ شریف کے حدود حرم میں کہیں بھی اگر وہ یہ معاملہ کرتا ہے, کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے یہ ثواب ملے گا, اور اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا بھی یہ وبال ہوگا. جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے, میرے تین بیٹے ہیں, ایک فوت ہو گیا, اس کا تینوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
جو حیات ہیں ان کا عقیقہ ہو سکتا ہے, جو انتقال کر گئے ہیں ان کا عقیقہ نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. عقیقے کے بارے میں مزید معلومات چاہیں تو امیر علیہ سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب, اس کو پڑھ لیں, مزید انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی. جی اگلی کال لیں گے.
پوچھنا تھا کہ وراثت میں جو حصہ دیا جاتا ہے اولاد کو, وہ بہنوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے اور بھائی کا کتنا ہوتا ہے؟
ابھی عرض کیا تھا کہ بھائی کے یعنی بیٹے کے دو حصے ہوتے ہیں, بیٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے. بھائی کے دو حصے ہوں گے, بہن کا ایک حصہ ہوگا. یعنی جتنی رقم جتنا حصہ بھائی کو مل رہا ہے, بھائی کے حصے میں 10 لاکھ آ رہے ہیں تو بہن کو آدھا 5 لاکھ روپے ملیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جس طرح بھی لوہے کے حوالے سے ایک کال آئی تھی, ایس ایم ایس بھی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی اور چوڑیاں پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
لوہے کی انگوٹھی چوڑیاں عورتوں کو پہننا جائز ہے.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. البتہ جو آرٹیفیشل اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس میں پہننے کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے, تو بچنا بہتر ہوتا ہے. ورنہ فی نفسی دار الفتح سننے کا فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے. ہاں مرد کو جو ہے وہ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے جو نگینے والی ہو, اور چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشے سے کم ہو. اس کے علاوہ کسی قسم کی کسی دھات کی انگوٹھی پہننا مرد کو ناجائز و حرام.
ٹھیک ہے. جی اگلی کال.
محمد اندیل اتاری بڑیانہ ضلع ضیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ داڑھی کے خط کے بارے میں بتا دیجئے کہ گردن نیچے گلے کی طرف سے کتنا خط کروانا چاہیے اور اوپر سے کتنا کروانا چاہیے؟
جی داڑھی جو ہے یہ یہاں کن پٹی سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نچلے جبڑے پر ہے. اب جو نچلے جبڑے پر ہے یہ داڑھی ہے. ٹھیک ہے. اب نچلے جبڑے سے اوپر یہ چہرے پر گالوں پہ جو بال ہوتے ہیں یہ اضافی ہوتے ہیں, ان کو صاف کر سکتے ہیں. یعنی اس سیدھ میں آپ صاف کر سکتے ہیں. اب نیچے بھی داڑھی جو کہلاتی ہے تھوڑی ہے, اس کی نیچے تک داڑھی.
صحیح.
تو نیچے کے جو بال ہیں یہ بھی گلے کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں, البتہ بہتر ہے کہ نہ کرے. تو یہ ہے. اور داڑھی میں بھی یہ ہے کہ نیچے جبڑے پر داڑھی ہے تو ہر طرف سے کاٹنی ہو تو ایک مٹھ سے زیادہ.
صحیح.
اگر داڑھی بڑھ جائے 4 انگل سے زیادہ تو اس کو کاٹ سکتے ہیں. بعض لوگ یہاں سے بالکل چھوٹی کر دیتے ہیں.
صحیح.
اور یہاں سے ایک مٹھ لے لیتے ہیں. تو یہ ہر طرف سے, یہاں سے بھی ایک مٹھ ہے, یہاں سے بھی ہر طرف سے ایک مٹھ ہوگی, 4 انگل سے زائد جو ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں, اس سے کم نہیں.
جی مزید کھول لیں گے.
اگر گناہ بے شمار ہو جائیں تو اس کا حل عطا فرمائیے, کیا توبہ سے کبیرہ گناہ بھی مٹ سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
بے شک
جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اور حدیث پاک میں التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں, بشرطے کہ وہ سچی پکی توبہ کرے. پھر غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرے اور نیت یہی ہو, اور دفعہ نادم بھی ہو, اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو, تو اللہ کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے.
جی تو یہ توبہ کی شرائط ہیں جو مفتی صاحب نے بیان فرمائے. ان شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اچھا پھر بعض اوقات یہ ایک وسوسہ آتا ہے, شاید اس کو ہم شیطانی وسوسہ ہی کہیں, کہ یار میں توبہ پہ قائم تو نہیں رہ پاتا, کیا بار بار توبہ کریں؟ وہ گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے.
خود فرما دیا. دیکھیے خوف بھی دل میں ہونا چاہیے, امید بھی ہو. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے. اس کی رحمت وسیع ہونے کا ہم یہ مطلب نہ لیں رحمت وسیع ہے تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع یہ مراد نہیں. خوف ہو اور گناہ سے بچے گا بھی ہو, بتقاضۂ بشریت گناہ سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے, مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا.
صحیح.
تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی رجوع لائیں گے سچے دل کے ساتھ, سچی توبہ کریں گے شرائط کے ساتھ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, معاف فرمائے گا. اور توبہ کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا.
سبحان اللہ. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ توبہ کرنے میں مطلب ایک تو غافل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کیا پتا کہ اب کی توبہ کے بعد انسان کا انتقال ہو جائے, وہ دنیا سے رخصت ہو جائے, مزید پھر گناہ کرنے کا یعنی اس کو موقع ہی نہ ملے کسی بھی عمل کا، تو اگر وہ توبہ کر لے گا اس کے فوراً بعد اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی موت توبہ پر ہوگی. تو لہذا شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ میں یار گناہ پر مطلب یہ قائم رہتا ہوں توبہ پر عمل نہیں ہو پاتا، تو لہذا بار بار توبہ کیا کریں. تو لہذا توبہ کریں، استغفار پڑھتے رہیں، کیا پتہ کہ توبہ کے بعد انتقال ہو جائے تو موت توبہ پہ واقع ہوگی. جی اگلی کال.
عورتیں جمعہ کے دن زہر کی نماز کب ادا کریں، جمعہ ادا ہونے کے بعد یا پہلے ہی ادا کر لیں؟
اسلامی بہنوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں مردوں کی جماعت ہو جائے مسجدوں میں، مردوں کی جماعت کے بعد یہ اپنی نماز پڑھیں، یہ ان کے لیے مستحب ہے. اگر پہلے بھی پڑھ لیں تو جائز ہے، نماز ہو جائے گی. اور فجر کی نماز میں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ اول وقت میں یہ فجر کی نماز پڑھیں.
اگلی کال.
بیٹیاں گھر پہ ہیں شادی
شادی
کے بغیر، ان کی شادی کرنے سے پہلے ہم جا سکتے ہیں عمرہ
کرنے
کے لیے؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
جی ہاں جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں تو وہ نہ عمرہ کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. ہاں اگر ایسا ہو، کیونکہ عمرہ کرنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، گھر میں اگر بچیاں ہیں جوان اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا تو ان کی شادی کر سکے یا عمرہ کر سکے، تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ بھائی وہ بچیوں کی شادی ہی کرے. اور البتہ یہ تو حج عمرے کا معاملہ تھا، بعض تو حج فرض بھی ہو جاتا ہے
جی
تو پھر بھی اسی وجہ سے نہیں جاتے
جی،
حالانکہ یہ درست نہیں ہے. حج فرض ہو جائے تو اگرچہ بچے یا بچیاں جوان ہوں اس پر فرض ہوگا کہ وہ حج پر جائے. اب وہ جتنا تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بےچارے، وہ پھر بچوں کی شادی کرتے کرتے ہی رخصت ہو جاتے ہیں یا اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ
جانا
ان کے لیے دشوار ہوگا، تو پھر حج بدل کروانے کا ان کے لیے حکم ہوگا.
تو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے یوں مطلب اس طرح کا شکار نہ ہو کہ پہلے یہ بچیوں کا فرض ادا کریں گے، اس کے بعد جبکہ حج فرض تھا اس کو مؤخر کر دیا، تو شیطان ہمیں نیک اعمال سے روکتا ہے، وہ ہمارے سامنے رکاوٹیں وسوسے اتنے پیدا کرتا ہے، تو یہ شیطانی معاملہ ہوتا ہے. تو لہذا جس پر حج فرض ہے وہ اپنی طرف سے حتی المقدور جو بھی اس کے پروسیس ہیں اس کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے رشتے بھی اچھے ملیں گے، مزید برکتیں ہوں گی. جی اگلی کال.
جی یہ بتائیں کہ اگر نماز کے دوران اگر دائیں بائیں دھیان ہو جائے یا وضو میں وہ کمی پیشی آ جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے؟
سارے اس میں کمی بیشی
دیکھیں، دھیان کی یہ بات کر رہے ہیں تو خیالات اور وسوسے آتے ہیں، تو دھیان نماز کی طرف ہی رکھنا چاہیے. لیکن اگر دھیان کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، نماز مطلب نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی. البتہ جتنی توجہ جو ہے نماز کی طرف رہے گی اتنا ہی ہمیں ثواب ملے گا، تو لہٰذا توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہی ہونی چاہیے، اس سے نماز نہیں.
انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وضو میں کمی بیشی اگر ہو جائے.
دیکھیں وضو میں کمی بیشی سے کیا مراد، یا وضو قائم ہوگا یا ٹوٹ جائے گا؟
صحیح.
تو اگر تو وضو ٹوٹ گیا ہے
صحیح،
تو پھر تو ظاہر نماز بھی ٹوٹ گئی.
صحیح.
اب دوبارہ وضو کر کے نماز کو پڑھنا ہوگا.
اچھا بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں.
جی جی.
کیا وضو ہوا نہیں ہوا، میں نے خود دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں نہیں تو ایک مطلب کافی دیر تک وہ مطلب وضو کرتے رہتے ہیں وسوسے کے شکار کی وجہ سے، پتنی کوئی وضو ہمارا سوکھا نہ رہ گیا. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں عمومی طور پہ وسوسے تو آتے ہیں وضو میں بھی غسل میں بھی نماز میں بھی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں بےچارے، وضو میں آدھا گھنٹہ لگا دیں گے، غسل میں گھنٹہ لگا دیتے ہیں، ان کا غسل ہی نہیں ہوتا، جو وہ پاک نہیں ہو پا رہے ہوتے، پانی ڈال بھی چکے ہوتے ہیں پھر بھی وسوسہ آ رہا ہے، پتہ نہیں جگہ سوکھی رہ گئی ہے کیا خشک ہے، پانی پہنچا ہی نہیں پہنچا. تو اس کا اعتبار بالکل نہیں کرنا چاہیے، وسوسے آنے دیں، ان کو توجہ ہی نہ دیں. آپ نے اچھی طرح وضو کر لیا، غسل کر لیا، پھر جو آپ کو پھر بھی وسوسے آ رہے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہی ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے. تو جن کو اکثر اس طرح آتے ہیں تو ان کو اس طرف توجہ نہیں دینا چاہیے. اب کسی کا وضو تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو میرا قائم ہے یا نہیں، تو شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹے گا.
ٹھیک. جی اگلی کال.
ہم نے بکرا رکھا ہوا اللہ کے نام کا، اس کو بیچ کے ہم نے پیسے لیے ہیں، اس کا خیرات کر سکتے ہیں چاول وغیرہ لے کے؟
اللہ کے نام کا بکرا تھا
اس کو بیچ کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لیے، تو اس کو اس کا چاول وغیرہ لے کر جو ہے خیرات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں.
جی
عرض ہے کہ جو سوال کرنے والوں کے لیے تھوڑا سا سوال کو وضاحت سے کیا کریں.
صحیح.
کیونکہ کہیں اس کے پہلو نکل رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو ہم سوال کو ایک پہلو کو متعین کر کے تو جواب دے دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کے اور بھی پہلو ہوتے ہیں، تو سوال کو یا تو واضح الفاظ اور پورا متعین کر کے سوال کیا کریں وضاحت کے ساتھ.
جی اگلی کون؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کل شریف اور چالیسواں کے جو یعنی کہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے تو اس کو گنی کو کھانے کے لیے منع فرمایا ٹھیک ہے, تو اب حال اس طرح کے کسی ختم وغیرہ پہ جائیں نا تو وہ آگے سے اگر ان کے پاس جا کر نہ کھایا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں آپ اس لیے نہیں کھا رہے آپ یوں کھا رہے ہیں, تو وہاں پر کیا حکمت عملی یعنی کہ اپنائی جائے آپ ارشاد فرما دیں.
دیکھیں
اصرار ہوتا ہے بعض اوقات سامنے والے کی طرف سے.
اب اس میں حکمت عملی یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو مسئلہ بتائیں شری
صحیح.
اب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, اب ایک دفعہ کیا ہوا ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تو تھا کہ یہ کنفرم روکیں گے اور زبردستی بٹھائیں گے کھلائیں گے. اب وہاں میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا اس موضوع پر, اس سال ثواب کے جواز پر کرنا چاہیے, آخر میں یہ اصلہ بیان کر دیا کہ یہ جو سوئن کا کھانا ہے یہ اس کا ہے یہ تو غنی ہے یہ نہیں کھا سکتے. اب ظاہر ہے اس کا بتانے کا یہ فائدہ ہوا بیان کرنے کا, اب مجھے کوئی کہنے والا نہیں تھا حضرت بیٹھ جائیں بیٹھ کے کھانا کھا لیں, تو جب تک آپ ان کو مسئلہ بتائیں گے نہیں تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی.
صحیح.
تو اول ایسے لوگوں کو مسئلہ بتائیں کہ بھائی یہ غربا مساکین کے لیے ہے یہ کھانا, یہ اغنیا اگر آپ غنی ہیں تو آپ بولیں بھائی غنی کے لیے درست نہیں ہے کھانا.
صحیح.
البتہ جو سوئن کے بعد کا جو کھانا ہوتا ہے چالیسواں دسواں بیسواں اس میں بھی بہتر ہے کہ نہ کھا, لیکن اگر کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن سوئم تک کا کھانا جو ہے وہ غنی نہیں کھا سکتا.
بدی چل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.